بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. کل کے درس میں ہم نے سورۃ الرعد کی آیات پڑھی تھی آیت نمبر 14 تک، لیکن آیت نمبر 13 تک کا بیان ہوا تھا اور 14ویں آیت اس کا بیان نہیں ہو سکا تھا، تو پہلے اس کا بیان کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 15، وہ سجدے کی آیت ہے، تو اس لیے سجدے کی آیت دو تین مرتبہ دہرانی پڑے گی ترجمہ اور تفسیر کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ کئی سجدے واجب ہو جائیں اور ادا کرنا ہم ان کو بھول جائیں. اور آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ سجدہ واجب ہوتا ہے، اگر آدمی آیت سجدہ تلاوت کرے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے، بہتر تو یہ کہ جلدی کر لے تاکہ بھول نہ جائے، لیکن اگر اکٹھے بھی کر لے، شام کو کر لے، دوپہر کو کر لے، اکٹھے کر لے، تو بھی شرن اس کی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے. اور آیت سجدہ اگر پڑی ہے تو پھر سجدہ کرنا چاہیے. کل جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 14، اس میں اس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللہ کے لیے برحق دعوت ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا لوگوں کو پکارتے ہیں تو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک خود بخود پہنچ جائے، حالانکہ پانی خود بخود منہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو کافروں کی جو دعا ہے وہ بیکار جاتی ہے. یہ ہے خلاصہ اس آیت نمبر 14 کے مفہوم کا. اب اس کے شروع میں لفظ آیا ہے لہو دعوت الحق. لہو دعوت الحق، تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ لہو دعوت الحق، کہ حق کی جو دعوت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، تو وہ 100% برحق ہوتی ہے. حق دعوت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، حق دعوت صرف اسی کے لیے ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آدمی جو بھی دعوت دے گا اس کے اندر کمی زیادتی کا امکان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، جنت کی، جہنم سے بچنے کی یا اور کاموں کی، وہ 100% برحق ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے برحق دعوت ہے، یعنی اس کی دعوت 100% برحق ہے. یہ تو ایک مفہوم ہوا، لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے جو بہت سارے مفسرین نے لیا، وہ یہ کہ حق دعا صرف اللہ کے لیے ہے. حق دعا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے تو مانگنا جائز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے, اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا مانگنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی بزرگ سے بھی آپ دعا نہیں کر سکتے. ہاں دعا کی درخواست کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ کام ہے, میں بھی دعا کر رہا ہوں, آپ بھی دعا کر دیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں. تو آپ دعا کی درخواست تو کر سکتے ہیں, مگر دعا جب بھی کی جائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کی جائے گی. اس کو فرمایا لہو دعوت الحق, کہ حق دعا صرف اللہ کے لیے ہے, حق دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہ دوسرا معنی زیادہ مراد لیا گیا, حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے. لہو دعوت الحق, حق دعا صرف اسی کے لیے ہے. اب آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے, کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کنویں پر یا پانی سے کے کنارے پر اور جناب ہاتھ سے اشارہ کرے کہ آ آ آ آ, آ. اب پانی کو بلا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے اب یہ پانی آئے اور آ کر میرے منہ کو لگ جائے, تو ظاہر ہے کہ پانی تو خود بخود آنے سے رہا. تو یہ پانی کو پکارنا بالکل بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح پانی کو پکارنے سے پانی آپ کے منہ کو آ کر نہیں لگے گا, اسی طرح بتوں کو پکارنا, قبر کو پکارنا یا اور دوسری چیزوں سے دعا کرنا, انہیں پکارنا, یہ بھی بالکل بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہے. تو فرمایا والذین یدعون من دونہ, اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں, اللہ کے سوا چیزوں کو پکارتے ہیں, کوئی جناب آپ سورج کی پرستش کر رہا ہے, کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے, کوئی بتوں کو پکار رہا ہے, کوئی فلاں دیوی کو پکار رہا ہے, کوئی جناب بزرگوں کو پکار رہا ہے, قبر سے جناب مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ سب کا سب بیکار ہے. اس کو قرآن فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ, اللہ کے سوا جن جن کو یہ پکارتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیئن, وہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے, ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے. جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے, کسی بات کو پورا نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء, ہاں مگر ایسے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے, لیبلغ فاہ, تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے, وما ہوا ببالغ, اور حال یہ ہے کہ پانی کبھی بھی اس کے منہ کو نہیں پہنچے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اسی طرح کافروں کا پکارنا سب بیکار جاتا ہے. اللہ کو پکارو گے تو کام بنے گا, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے سب بیکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر بالکل بیکار. وہ بتوں کو پکاریں, سورج سے مدد مانگیں, آگ سے کی پرستش کریں, دیویوں سے منتیں مانیں, اپنی مرادیں مانگیں, قبروں سے اپنی مرادیں مانگیں, سب کا سب گمراہی ہے, سب کا سب بیکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مانگنا ہے تو صرف کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. البتہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ آپ بزرگ کے پاس جا کر یہ کہہ سکتے ہیں, بزرگ کے پاس جا کر کیا, کسی بھی نیک مسلمان, نیک کیا جو بھی مسلمان ہے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم بھی میرے لیے دعا کر دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرمائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور نیکی جو ہے نا ظاہری نیکی تو ہوتی نہیں, اصل نیکی تو دل کی نیکی ہے. اب کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے, تو لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا, تو آپ دعا کی درخواست تو کر سکتے ہیں کسی بھی انسان سے, کسی بھی مسلمان سے اور ولی اللہ سے. اب باقی رہی یہ بات کہ ہم قبر پہ جائیں اور قبر پر جا کر یہ درخواست کریں کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں, تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ صاحب قبر جو ہے اس کو ہماری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اس کا بھی امکان ہے کہ پہنچ جائے اور اس کا بھی امکان ہے کہ نہ پہنچے, کیونکہ ہمارے ہاں یعنی اہل سنت والجماع کے ہاں سماع قبور ثابت تو ہے مگر فی الجملہ ثابت ہے. اور فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض اوقات میں سن لیتے ہیں, لیکن ہر مردہ ہر آدمی کی ہر بات سنے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں, ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. تو آپ دعا کی درخواست زندوں سے تو کر سکتے ہیں, باقی قبر پہ جا کے اگر آپ کسی بزرگ سے اپنے والد یا کسی شیخ یا کسی بزرگ سے کہیں کہ حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا اب میری یہ مشکل ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں, تو یہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اکابر نے فرمایا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب بیکار ہو یعنی آپ کی آواز ان تک نہ پہنچے. اور چونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ منع کرتے ہیں, کیونکہ یہی چیز آہستہ آہستہ شرک کی طرف پہنچا دیتی ہے, یہی چیز آہستہ آہستہ شرک کی طرف پہنچا دیتی ہے. تو مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا ہے, اور غیر اللہ سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کنویں پہ پہنچ کے آدمی پانی سے درخواست کرے کہ بھائی پانی تو منہ پر آ جاؤ اور میرے منہ کو لگ جاؤ, تو ظاہر ہے کہ وما ہوا ببالغی, پانی تو آ کے منہ کو نہیں لگے گا. اور بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ پانی بھی نہیں ہوتا, پانی کا دھوکہ ہوتا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں اور دور سڑک جو ہے وہ دور تک ہے اور دھوپ چمک رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی ہے یا ریت ہے, اور ریت کو آپ دور سے دیکھیں تو اردو میں اسے کہتے ہیں سراب, سین رے الف با سراب ہے, یعنی وہ دیکھنے میں دور سے ایسا چمکتی ہوئی ریت ایسی لگتی ہے جیسا کہ پانی کا چشمہ ہے, حالانکہ وہ پانی کا چشمہ تو کیا ہوتا, پانی نہیں ہے وہاں, وہ تو ریت ہے جو چمک رہی ہے, سڑک ہے جو چمک رہی ہے, جو دور سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ پانی ہے. اب اگر آدمی اس چمک سے کہے کہ بھائی پانی آ کے میرے منہ کو لگ جا, تو ظاہر ہے یہ اور زیادہ گمراہی کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, اور جو لوگ اللہ کے سوا چیزوں کو پکارتے ہیں تو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے, الا کباسط کفیہ الی الماء, ہاں مگر ایسے جیسے کوئی آدمی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے, اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے, لیبلغ فاہ, تاکہ پانی آ کے منہ کو لگ جائے, وما ہو ببالغ, اور پانی اس کے منہ کو آ کے لگنے والا نہیں ہے, پانی خود بخود آ کے منہ کو نہیں لگتا, پانی کو پکارنا بیکار ہے. تو مان لو کہ وہ بزرگ بھی ہے, مان لو کہ وہ پانی بھی ہے, لیکن وہ پانی خود بخود آ کے نہیں لگے گا. مانگنا ہے تو کس سے مانگو, اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو. اس لیے آگے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی دعا بیکار جاتی ہے, نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں. کافروں کی دعا, دعا سے مراد ہے مانگنا, تو کافر جو مانگتے ہیں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور چیزوں سے، یہ سب بیکار ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے جو کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے، یعنی دعا بھٹکتی رہتی ہے، ضلال کہتے ہیں، راستے کو گم کر دینا، بھٹک جانا۔ تو حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ اللہ، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی تو اس کا ترجمہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ دعا بھٹکتی ہی پھرے۔ تو کافروں کی جو دعا ہے وہ گمراہ ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سبحانہ و تعالی، بس یہ خلاصہ یاد رکھو۔ اور غیر اللہ سے مانگنا ایسا ہے جیسا کہ پانی سے مانگنا، اور غیر اللہ سے مانگنا ایسا ہے جیسا کہ چمکتی ہوئی سڑک سے مانگنا، یا چمکتی ہوئی ریت سے اور سراب سے مانگنا۔ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم سے روزانہ پڑھوایا جاتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک تو الحمدللہ یہ کل والی آیت کا ترجمہ پورا ہو گیا، اب ہم تلاوت کر لیتے ہیں آج کی، اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک چار آیتیں ہیں، 15، 16، 17 اور 18، جن کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. اس میں سب سے پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سجدے کی آیت تھی، اور جیسے ہی میں نے یہ تلاوت کی تو میرے اوپر بھی سجدہ واجب ہو گیا اور آپ سب حضرات کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو گیا. اور آیت سجدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اسی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں اور وہ آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھی جائے تو کئی سجدے واجب نہیں ہوں گے بلکہ صرف ایک سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن آپ پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ آیت سنی، پھر جناب کہیں اور چلے گئے، وہاں آپ نے آیت سنی، تو پھر یہ سجدے مقرر ہو جائیں گے جتنی مرتبہ آیت تلاوت کی جائے گی یا جتنی مرتبہ آیت سنی جائے گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. تو یہ پہلی آیت آیت سجدہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں. آسمانوں میں جتنے مخلوقات ہیں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور یہ سجدہ ریز محاورہ ہے، اور سجدہ ریز کہا جاتا ہے کہ آدمی تابع ہو، مطیع و فرما بردار ہو. تو آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں، ان پر حکم چلتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا. البتہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو آگے ایک لفظ بڑھایا گیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، طوعًا وَكَرْحًا، خوشی سے اور زبردستی. کوئی تو خوشی سے اطاعت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، جیسے الحمدللہ مسلمان ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالی کے احکام کو مانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہتا ہے. رضا بالقضاء، اللہ تعالی کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. تو یہ خوشی خوشی مومن کام کرتا ہے، اور جو کافر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی فرض کیجئے کہ نہیں مانتا تو اس پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. اتنی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے نہیں مانتا، زبردستی اس سے منوایا جاتا ہے، حکم چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، طوعًا وکرہًا، خوشی سے اور زبردستی. خوشی سے کرو گے ثواب ملے گا، اور خوشی سے نہیں کرو گے تو وہ کام تو وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے چاہا ہے اور جو اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہے، البتہ آپ کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. اسی لیے رضا بالقضاء، اللہ تعالی کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ صوفیہ کے ہاں سب سے اونچا مقام ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، لیکن پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرما دے اس پر راضی رہنا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ صحابہ کو جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور جب یہ صحابہ اللہ سے راضی ہر حالت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہر حالت میں. اسی لیے جو آدمی ہر حالت میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہر حال میں اس سے راضی رہتے ہیں. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے. سجدہ ریز کا مطلب یہ بھی ہے کہ سجدے کرے، اور سجدہ ریز کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کر لے. کیونکہ اگر خوشی خوشی آپ قبول نہیں کریں گے تو زبردستی پھر فیصلے تو اللہ کے نافذ ہوں گے، وہ تو آپ کو تسلیم کرنے ہی پڑیں گے. ایک خاتون تھی تو وہ رو رہی تھی، اور اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کو تسلی دی، اور تسلی دے کر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا بڑا ثواب ہے. اور اس طرح کی آپ نے محبت کے ساتھ ان کو صبر کی تلقین کی. لیکن وہ خاتون اپنے جوش میں تھیں اور پوری طرح ہوش میں نہیں تھیں، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بحث کیا نہیں کرتے تھے، آپ چلے گئے. بعد میں کسی نے اس خاتون کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم. کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب پہلی چوٹ پڑے، جب پہلا صدمہ ہو، اس وقت جو صبر کیا جائے وہ حقیقت میں صبر ہوتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، جوں جوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے آدمی کو صبر تو آتا ہی چلا جاتا ہے. تو صبر خوشی سے کرو گے ثواب مل جائے گا، ورنہ صبر تو کرنا ہی پڑے گا. اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، طوعًا وَكَرْحًا، خوشی سے اور زبردستی. یعنی کوئی خوشی سے اطاعت کرتا ہے، کوئی زبردستی اطاعت کرتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. غدو کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر دوپہر تک کے وقت کو، اور اصیل کہتے ہیں شام کے وقت کو، زہر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو. جب سورج نکلتا ہے اور آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو سورج چونکہ مشرق سے نکلتا ہے، اس کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف دور تک چلتا رہتا ہے، اور جو جو سورج اوپر ہوتا رہتا ہے سایہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف ڈھلتا ہے، تو سایہ مشرق کی طرف سجدہ کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے جو ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں صبح بھی اور شام بھی. حقیقت میں ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اب میں بیٹھا ہوں لیکن اندر جناب دل کے والو کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں، جگر کیا کام کر رہا ہے، گردے کیسے فلٹر کر رہے ہیں، کیا اندر ایک زبردست فیکٹری چل رہی ہے. اب وہ فیکٹری کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، حکم اس کا چلتا ہے. سب چیزیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, ورنہ حقیقت میں آدمی تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے. آدمی تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے, جسم بھی اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں دے دیں. آگے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل مر رب السماوات والارض, آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے آسمان و زمین کا پروردگار. اب اس آیت کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اور اسی لیے 20 پارہ جو شروع ہوتا ہے تو اس میں جگہ جگہ آتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا وہ کہیں گے اللہ نے, جب پوچھیں کہ یہ ان کو کس کے پیدا کیا وہ کہیں گے اللہ نے. تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے لیکن وہ شرک کرتے تھے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات اس محبت کی دیوی کو دے دیے ہیں, کچھ اختیارات اس نفرت کی دیوی کو دے دیے ہیں, کچھ اختیارات اس مال و دولت کی دیوی کو دے دیے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس شرک پر رد کیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اکثر مخلوق ہے خدا کو مانتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, چاہے رام کہہ کر پکارے چاہے اللہ کہہ کر پکارے, ہر جتنے اکثر جو اللہ کا انکار کرنے والے بہت کم ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد پھر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں, حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی یہ بھی کسی درجے میں شرک کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں جو موحد ہیں وہ صرف مسلمان ہیں اور یہ شرک سے بالکل بری و ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توحید کی توفیق عطا فرمائے. تو اس آیت میں فرمایا کہ قل مر رب السماوات والارض, آپ کہہ دیجئے پوچھئے کہ آسمان و زمینوں کا پروردگار کون ہے. قل اللہ, اور یہ کہیے اللہ ہے, اللہ ہی جو ہے وہ پروردگار ہے. قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا, پھر آپ یہ کہیے کہ جب یہ بات ہے کہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے دوست کیوں بنا لیے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. قل افتخذتم من دونه اولیاء, تو پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے اپنے مددگار کیوں بنا لیے ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو اپنے لیے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا آدمی اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور, کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ, کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں, تو کیا ان شریکوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح چیزیں پیدا کی ہیں. فتشابہ الخلق علیہم, کہ ان کافروں کے اوپر ان مشرکین کے اوپر تخلیق میں شبہ پیدا ہو گیا. قل اللہ خالق کل شیء, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار, وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, اور وہ یکتا ہے اکیلا ہے, قہار غالب ہے اکیلا ہے, فیصلہ اس کا چلتا ہے. تم غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو, اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں, کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے, کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا ہے انہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح چیزیں تخلیق کی ہیں کہ ان کافروں کے اوپر تخلیق مشتبہ ہو گئی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، غالب ہے۔ آگے جو آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال دی ہے اور ایک بڑا زبردست اصول ارشاد فرمایا ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، خوب برسی، وادیاں بہنے لگیں، پانی چلا۔ اب جب پانی چلتا ہے، بہتا ہے، تو اس کے ساتھ کوڑا، کرکٹ اور تنکے اور اس طرح کی چیزیں یہ پانی کے اوپر آ جاتی ہیں، لیکن پانی چلتا رہتا ہے، تنکے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یا کونے میں ہو جاتے ہیں یا جھاڑیوں میں پھنس کے رک جاتے ہیں، مگر پانی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، مخلوق خدا کو سیراب کرتا ہے۔ اب یہ جو پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ تھا یہ بیکار جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب حق کی بارش ہوتی ہے تو کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں اس پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ جو ہے یہ پانی کے اوپر چھایا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوڑا کرکٹ ایک طرف ہوتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے، اور پانی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ نہ صرف چلتا رہتا ہے بلکہ زمین کے سوتوں کے اندر چلا جاتا ہے اور جہاں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور پھر مخلوق خدا کو سیراب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں، یہ رحمت کی بارش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسی، اب وہ آیات کی رحمت چلی اور جذب ہوتی رہی، آج تک چل رہی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں کبھی کبھار کوڑا کرکٹ اوپر ہوتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، لیکن پانی نافع ہے، وہ زمین کے اندر جم جاتا ہے، اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال تو یہ دی۔ دوسری مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دی کہ تم بھٹی کے اندر زیور بناتے ہو، جب زیور بناتے ہو چاہے سونے سے، چاہے چاندی سے، چاہے پیتل سے، کسی اسلوہے سے، تو سب آپ تم دیکھو گے کہ اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے، لیکن وہ جھاگ بیکار ہوتا ہے، اور نیچے جو چیز ہے وہ جیسے ہی جھاگ اوپر سے ہٹے گا اندر کی نیچے کی چیز خالص ہو جائے گی، سونا بھی خالص، چاندی بھی خالص، لوہا بھی خالص۔ پھر آپ اس سے زیور بناتے ہیں، اس سے طرح طرح کا سامان تیار کرتے ہیں۔ اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ بیکار جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے وہ زمین کے اندر جم جاتی ہے۔ اشارہ ہے کہ یہ جو حق ہے یہ نافع ہے، اور یہ جو باطل ہے یہ کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کرکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور جو حق ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے وہ زمین میں جم جاتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے، اب ترجمہ سمجھیے۔ فرمایا کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیت بقدرها، اور پھر وادیاں بہنے لگیں اپنی اپنی مقدار کے مطابق۔ کوئی چھوٹی وادی تھی تو وہ چھوٹی جگہ میں بہنے لگی، کوئی بڑی وادی تھی بڑی بہنے لگی، بڑا دریا تھا بڑا بہنے لگا، تو جتنی وادیاں تھیں وہ اپنی اپنی مقدار سے بہنے لگی۔ فاحتمل السیل زبد الرابیا، اور اس سیلاب نے کچھ جھاگ اٹھا لیا جو اوپر آ گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور لوگ جس دھات کو آگ میں تپاتے ہیں، بھٹی میں تپاتے ہیں، ابتغاء حلیتن، سونا بنانے کے لیے، معاف کیجئے، زیور بنانے کے لیے، او متاعن، یا سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، وہ بھی کوڑا کرکٹ کی طرح کا ایک جھاگ ہوتا ہے جو اس سونے چاندی اور دھات کے اوپر آ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ مثال دے رہا ہے حق کی اور باطل کی. پانی حق ہے, دھات حق ہے, اور جو اوپر جھاگ آ جاتا ہے وہ باطل ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طریقے سے اللہ مثالیں ذکر کرتا ہے. آخری آیت میں فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کیا, جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی بات کو قبول کیا, ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. والذین لم یستجیبوا له, اور جن لوگوں نے اللہ کی بات قبول نہیں کی, لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه, اگر ان کے لیے زمین کی تمام چیزوں کے برابر چیزیں ان کی ملکیت میں ہو جائیں, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اسی جیسا سامان اور ان کو مل جائے, لَفْتَدَوْ بِهِ, تو وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ, مگر ان کے لیے بہت حساب برا حساب ہے. وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمْ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بھی سلمحات, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے آخری آیت کا. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا, اللہ کی بات کو قبول کیا, لَهُمُ الْحُسْنَى, ان کے لیے اچھائی اچھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. والذین لم یستجیبوا له, اور جنہوں نے اللہ کی بات قبول نہیں کی, لو ان لهم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کو زمین کی ساری چیزیں بھی مل جائیں, ومثله معه, اور اسی جیسی اور چیزیں دوبارہ مل جائیں, لفتدوا به, تو وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں گے. اولئک لہم سوء الحساب, اور ان کے لیے حساب کی برائی ہے, ان کے لیے برا حساب ہے. وماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آواز, اللہ تعالیٰ کے کلام کو قبول کرنا ضروری ہے. کم از کم عقیدتاً قبول کر لیا جائے, باقی کوتاہی ہو کمزوری ہو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. آدمی استغفار کرتا رہے, توبہ کرتا رہے, جنت کی طرف چلتا رہے, جنت کی منزل بہت آسان. ایک بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ آخری بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں. قرآن نے عجیب ایک جملہ کہا ہے, اور وہ ہم سب کے کام کا ہے, اور وہ ہماری زندگیوں کو درست کرنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے, اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جھاگ اوپر آتا ہے, اچھلتا ہے جھاگ, اور جو اندر چیز ہے وہ اچھلتی نہیں ہے, وہ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جھاگ بیکار جاتا ہے, اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. اور اس میں بڑی ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم زمین میں جم جاؤ, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نافع بنا دو, آپ سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو, دین کا فائدہ ہو, دنیا کا فائدہ ہو, اخلاق ہو, آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو, تو آپ زمین میں جم جاؤ گے. مخلوق خدا آپ سے محبت کرے گی، مخلوق خدا آپ کے لیے دعائیں کرے گی، اور اگر آپ لوگوں کو نفع نہیں پہنچاؤ گے، ویسے ہی اچھلتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، تو جھاگ ہے یہ، جھاگ اوپر تو آتا ہے مگر ختم ہو جاتا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ تم سب کے خادم بن جاؤ. سب کے، یہ ہے کام مشکل، آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے یہ لفظ سن کے، بی بی کی بھی خدمت، بچوں کی بھی خدمت، طلبہ کی بھی خدمت، مقتدیوں کی بھی خدمت، پڑوسیوں کی بھی خدمت، ہر ایک کو نفع. اور سب لوگ کہہ رہے یار یہ آدمی اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، فائدہ پہنچتا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس سے نہ بیوی کو فائدہ ہے، نہ بچوں کو فائدہ ہے، نہ پڑوسیوں کو فائدہ ہے، ہاں غصہ بہت ہے اس کا، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، جھاگ ہے جو بیکار چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہماری قدر نہیں ہے، ہماری اس دنیا میں قدر نہیں. فرمایا دو کام کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری قدر ہوگی. کون سے دو کام؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کر لو، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ لوگوں کے لیے نافع بن جاؤ. جب آپ کسی فن میں مہارت حاصل کر لو گے، کسی بھی فن میں، کسی بھی فن میں اگر آپ مہارت حاصل کر لو گے اور لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچائے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے، جھاگ بیکار چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. اور مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ دو صفتیں ہوں، نمبر ایک وہ اپنے کسی فن میں ماہر ہو، چاہے کوئی سا بھی فن ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی جائز فن ہو، اس میں آپ کو مہارت ہے، دوسرا مخلوق خدا کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی جا کے بیٹھ جاؤ گے، لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے، کیونکہ آپ سے ان کو فائدہ تھا، آپ ان کے لیے نافع تھے. اور جب آدمی نافع ہوتا ہے مخلوق خدا کے اندر، وہ جم جاتا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، اما الزبد فيذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں امت کے لیے نافع بنائے، اپنے گھر والوں کے لیے نافع بنائے، اپنے علاقے والوں کے لیے نافع بنائے، اور اپنے لیے بھی نافع بنائے، مخلوق خدا کے لیے بھی نافع بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا الله يا أرحم الراحمين، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی اچھی باتیں آپ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں. یا اللہ وہ اچھی باتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور شرک اور گناہ اور دوسری جتنی بری چیزیں آپ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.